أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بيتي محمد وعلى محمد صلى پروردگار عالم نے جو احسان ہم پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے کیا ہے اس احسان کا مقابلہ دنیا کی کسی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا. خود اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ یہ خدا کی نعمت ہے, ایمان دین, اور یہ وہ نعمت ہے جس کا شکر خاص کر بجا لانے کی ضرورت ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا بالاخص شکر بجا لانے کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. خدا نے اس کائنات کو خاص نظم و ضبط کے اوپر, خاص توازن کے اوپر اور اعتدال کے اوپر خلق فرمایا ہے. ایک طرف سے خدا نے انسان کو اگلی دنیاؤں کے اندر جانے کے لیے طاقتیں دی ہیں, ایسی صلاحیتیں دی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی اگلی دنیا کے اندر زندگی گزار سکے, جس میں میری اور آپ کی روح ہے, اور اس روح کے ذریعے سے برزخ کے اندر اور برزخ کے بعد پھر آخرت کے اندر اس نے زندگی گزارنی ہے. دوسری طرف سے چونکہ اس دنیا میں بھی زندگی گزارنی ہے, تو اس دنیا کی زندگی گزارنے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے, چونکہ مادی جسم ہے, مادی جسم کی کچھ تقاضے ہیں, کچھ ضرورتیں ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے علیحدہ سے کچھ ہمارے اندر صلاحیتیں دی ہیں, کچھ خواہشات دی ہیں. وہ خواہشات اگر نہ ہوتی ہمارے اندر تو ہم دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے تھے. مثلا فرض فرمائیے کہ اگر انسان کے اندر بھوک کی صلاحیت نہ ہوتی, بھوک نہ لگتی, تو کیا ہونا تھا انسان کے ساتھ؟ اگر بھوک نہیں لگتی تو آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ زندگی میں مشغول رہتے, اچانک گرتے اور مر جاتے, اور ڈاکٹرز بعد میں بتاتے کہ یہ اس لیے مر گیا ہے کہ اس کے جسم میں انرجی ختم ہو گئی تھی, کسی بیٹری کی طرح ہو جاتے ہم لوگ. خدا نے ایسا نہیں رکھا, ہمارے اندر بھوک کا جذبہ رکھا ہے. جیسے ہی ہماری انرجیز کم ہونے لگیں, ہمیں بھوک لگے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری انرجیز کم ہو رہی ہیں, بہت ساری خواہشات جو کبھی منفی کردار انجام دیتی ہیں, بہت ساری انسان کی نفسانی خواہشات جو منفی کردار انجام دیتی ہیں, ان کا ہونا بہت ضروری ہے. نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی. یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان خواہشات کے اندر ایک تعادل ایجاد کرے. علماء اخلاق ان خواہشات کو قوہ تعبیر کرتے ہیں, قوات تعبیر کرتے ہیں. قوے کا مطلب ہوتا ہے طاقت, خواہش ایک طاقت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. مثلا مادی خواہشات, چاہے وہ جنسیات کی ہوں, چاہے وہ کھانے کی ہوں, یہ ایک قوہ ہے, اس کو قوہ شہویہ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ایک انسان کی طاقت ہے. اسی طرح جب وہ خطرے میں پڑتا ہے تو اپنا رد عمل دکھاتا ہے. جب خطرے میں آتا ہے تو اس کے اندر کچھ ایسی طاقتیں آتی ہیں جو نارمل حالات میں نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اس کو قوۂ غضبیہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب وہ خطرے میں پڑتا ہے, دشمن کے مقابلے میں آتا ہے, تو اس کے اندر ایک جوش ابھرتا ہے. اس کو قوۂ غضبیہ تعبیر کیا جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ اپنے مستقبل کو کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے, اپنی فکر کو استعمال کرتا ہے. ایک معنی میں اس کو ہم وہم کہتے ہیں, اس کو قوۂ وہمیہ تعبیر کیا جاتا ہے. یہ سب پازیٹو چیزیں ہیں. اسی طرح انسان کے اندر اپنی زندگی کے بڑے اہداف کو طے کرنے کے لیے خدا نے صلاحیت دی ہے جو قوۂ عقلیہ ہے. تو علماء اخلاق کہتے ہیں کہ انسان کے اندر تین طاقتیں ہیں, مادیات پہ مبنی ہیں, ایک طاقت عقل و شعور کے اوپر مبنی ہے, قوۂ شہویہ ہے جس کے اندر جسمانی شہوتیں لذتیں, قوۂ غضبیہ ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جوش جذبہ, اور قوۂ وہمیہ ہے مستقبل کو دیکھنے کے لیے پلاننگ کرنے کے لیے اس کے اندر طاقت ہے, اور قوۂ عقلیہ ہے جو شعور کو استعمال کرنے کی طاقت ہے. اچھا, یہ تینوں بہت پازیٹیو ہیں. بھوک نہ ہو, جنسیات نہ ہو, مادی جذبے نہ ہو, تو انسان کی زندگی نہیں گزرے گی, انسان ختم ہو جائے گا. اگر قوۂ غضبیہ نہ ہو تو دشمن کے مقابلے میں کمزور پڑے گا, مقابلہ نہیں کر سکے گا, اپنی زندگی کا دفاع نہیں کر سکے گا. قوۂ وہمیہ نہ ہو تو فکر نہیں کر پائے گا, سوچ نہیں کر پائے گا, پلاننگ نہیں ہو سکے گی. قوۂ عقلیہ نہ ہو تو انالیسس نہیں کر سکے گا. خرابی اس میں نہیں ہے کہ خدا نے قوتیں کیوں دی ہیں, خرابی اس میں ہے کہ ان قوتوں کو غلط طریقے سے کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. قوۂ شہویہ انسان کو خدا نے متعلق نے دیے تاکہ اس کو بھوک لگے, اب کوئی کھانے کے لیے ہی زندگی گزارے. قوت خدا نے اس لیے نہیں دی تھی, اس کا مس یوز یہ ہے کہ کوئی کھانے کے لیے زندگی گزارے, کوئی جسمانی لذات کے لیے زندگی گزارنے لگے. قوۂ غضبیہ اس لیے دی تھی کہ خطرے میں پڑے تو اپنا جوش دکھائے, ایکسٹرا پاورز اس کو مل جائیں. کبھی انسان مثلا کسی درندے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, ایسی طاقتیں دکھاتا ہے جو عام آدمی ہو تو دس کے اندر وہ طاقت نہیں آ سکتی, خدا نے اس لیے دی تھی. اب وہ کیا کرتا ہے, اس غیظ و غضب کو جو دشمن کے مقابلے میں استعمال ہونا تھا, جان کے دفاع کے لیے استعمال ہونا تھا, اپنے بھائی کے خلاف استعمال کرے گا, اپنے اہل خانہ کے خلاف, اپنے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے گا. یہ قوۂ غضبیہ کا غلط استعمال ہے. تم نے کس نے کہا تھا کہ تم اس کو انانیت کے لیے استعمال کرو, یہ تو دشمن کے مقابلے کے لیے رکھا گیا تھا. اسی طرح قوۂ وہمیہ کا کام یہ ہے کہ مستقبل کو دیکھے, اپنے لیے منصوبہ بندی کرے. اور وہ کیا کرے گا, قوۂ وہمیہ کو استعمال کرے گا مکاری کے لیے, فریب کے لیے, جھوٹ کے لیے, غیبت کے لیے, حسد کے لیے. یہ قوۂ وہمیہ کا غلط استعمال ہے. قوۂ عقلیہ اس لیے ہے کہ انسان فکر و شعور کو استعمال کرے, کائنات کے اعلیٰ اہداف کو پہنچے. وہ استعمال کرے گا فرعونیت کے لیے. تو یہ ساری جو طاقتیں ہمارے پاس ہیں یہ بہت مثبت طاقتیں ہیں, ان کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرے. اور بیلنس کی کیفیت اس طرح سے بن سکتی ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اس کی کیفیت کو مختلف علماء اپنی کتابوں میں جسم کے اعضاء سے تشبیہ دیتے ہیں, جسم کے اعضاء سے تشبیہ دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ کے اور میرے ہاتھ پاؤں میں خدا نمتال نے ایک توازن رکھا ہے. ہاتھ کا ایک سائز ہے, ٹانگوں کا ایک سائز ہے, سر کا ایک سائز ہے. ان میں سے کسی کے بھی سائز کو آپ لمبا چھوٹا کریں, ڈس بیلنس ہے, پھر بہت ڈس بیلنس ہے. بہت اچھی ایک روایت ہے, مفصل روایت, جس کو توحید مفضل تعبیر کیا جاتا ہے. مفصل کے اوپر اگر ایک نقطہ لگا دیں مفضل بن جائے گا, توحید مفضل. توحید مفضل کیا ہے, ایک امام کے شاگرد ہیں, وہ امام کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا میں خدا کے بارے میں شک میں پڑ گیا ہوں. بہت افسوس بھی کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا. مولا نے فرمایا کہ نہیں, یہ مشکل نہیں ہے شک میں پڑنا. اور یہ جملہ بہت نفیس جملہ ہے مولا کا, ایک روایت کے اندر فرمایا شک اچھا راستہ ہے, بری منزل ہے. بہت نفیس جملہ ہے, اس کے اوپر خوب غور کیجیے گا. شک اچھا راستہ ہے, بری منزل ہے. کوئی شک سے گزرے یقین پر پہنچے تو شک راستہ اچھا راستہ ہے, اور کوئی شک میں ہی رک جائے تو شک بری منزل ہے, منزل بری منزل ہے. مولا کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پھر مولا نے کہا کہ تم آؤ میرے پاس اور میں تمہیں ایک سناؤں گا اللہ کی نشانیوں کو, اس طرح سے کہ تمہیں لگے گا جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اس کے بعد وہ اگلے دن مولا کے پاس گئے پوری تیاری کے ساتھ. امام نے ایک روایت ارشاد فرمائی, اس روایت کو توحید مفضل تعبیر کیا جاتا ہے. انتہائی نفیس روایت, آپ کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ جن روایتوں کو کم از کم ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے, ان میں سے ایک روایت یہ ہے. اللہ نے کبھی توفیق دی تو یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم ایسی روایتوں کو جو کوئی شیعہ پڑھے بغیر شاید اچھا شیعہ نہیں بن پائے گا ان کو ایک جگہ جمع کریں. مثلا جو اہم ترین خطبات ہیں اہل بیت کے، مثلا بی بی کے دو خطبے، وہ ایک علیحدہ جگہ ہو، امیر المومنین کے اتنے خطبات میں سے دو خطبے نکالے جائیں، مولا امام دوم کے چند خطبات میں سے ایک خطبہ نکالا جائے. اسی طرح مثلا جو تاریخ کے نادر ترین بیانات ہیں، مثلا بی بی کا بیدار کوفہ کے اندر بیان، ان بیانات کو ایک جگہ جمع کیا جائے، ایک ڈاکومنٹ بنایا جائے، اور اس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کا ہر شیعہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. ان میں سے ایک پھر یہ توحید مفضل ہوگی، اس کا پڑھنا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. امام نے اس توحید مفضل کے اندر انسان کے اعضا سے خدا کے وجود پر دلیل قائم کی، اعضا سے. امام نے بہت ایک جگہ پہ پہنچ کر بہت نفیس تعبیر ارشاد فرمائی اور بڑا اچھا مقایسہ فرمایا. امام نے اس طرح سے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے چہرے کے اوپر موجود بالوں کو دیکھو اور کسی بھی جگہ کے بال کو دوسری جگہ پہ لگا کے دیکھو تو پھر دیکھو کہ زندگی نہیں گزرے گی. کتنی عجیب بات تھی. یعنی امام نے ذرا سا فرمایا، اب دیکھیں بہت مقایسے کے لیے، یہ پلکوں کے جو بال ہیں ان کا شیپ، ان کا سائز، ان کی اسٹرینتھ بالکل مختلف ہے بھووں کے بال سے. صحیح ہے، آپ دونوں کی جگہ بدل دیجئے آپ کی زندگی نہیں گزرے گی. بالوں کو دیکھیں، سر کے بالوں کو، اس کو اٹھائیے پلکوں کی جگہ لگائیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں ہی نہیں کھلیں گی. عجیب توازن ہے خدا متعال کا. صرف سر کے اندر موجود بالوں کی مختلف نوعیتوں کو دیکھ کر انسان خدا کو پہچان سکتا ہے کہ یہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے. امام نے وہاں سے دلیل قائم کی. تو آپ اس روایت کو ضرور پڑھیں، اس کا اپنا ایک لطف ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے. تو ہماری پوری باڈی میں توازن ہے، وہ جو قوات ہیں ہماری چار قوات بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، آپ کا جسم ہے، ان سب کو ایک سائز میں نہیں رہنا ہے، ایک سائز بنانا یہ بیلنس نہیں ہے، جس کا جتنا حق ہے اتنا بنانا یہ بیلنس ہے، یہ بیلنس ہے. یعنی بیلنس یہ نہیں ہے کہ ہم نے مساوات کرنی ہے، مساوات کرنے کا مطلب کیا ہے، سب کو ایک جیسا کر دو، نہیں یہ بیلنس نہیں ہے. بیلنس کیا ہے، عدل کرو، انصاف کرو، جس کو جہاں رکھنا ہے وہاں پہ رکھو اسے، وہ بیلنس ہے. پھر عقل کا ایک مقام ہے، قوے عقلیہ کا ایک مقام ہے. قوے عقلیہ کیا ہے، یہ حاکم ہے ان تینوں کے اوپر، یعنی قوے غضبیہ، قوے شہویہ، قوے وہمیہ، ان تینوں کے اوپر عقل کو حاکم ہونا چاہیے. مطلب کیا ہوا اس کا، مطلب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اتنا کھائیں جتنا آپ کی عقل کہتی ہے کہ کھانا کھانا ہے، اس سے زیادہ مت کھائیے. اگر غصہ آ رہا ہے تو غصہ آتے وقت آپ کی عقل حاکم ہو کہ یہاں غصہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے. جو یہ کر لے کہ قوے عقلیہ حاکم ہو، اس کی روح کی شکل کچھ اور ہے، اور جس کی وہ تین قوتیں حاکم ہو جائیں اصلا اس کی روح کی شکل کچھ اور ہے. ہماری ارواح کی جو شکلیں ہیں جو برزخ میں ہمارے سامنے موت سے چند سیکنڈ پہلے، چند منٹ پہلے ظاہر ہونے والی ہیں، وہ ان قوتوں کے بیلنس اور ڈس بیلنس سے بن رہی ہیں. اگر آپ نے اور میں نے قوے شہویہ، قوے غضبیہ، قوے وہمیہ کو تابع قوے عقل کیا تو ہماری ایک روحانی شکل ہوگی، اس کو دیکھتے ہی فرشتے پہچان جائیں گے کہ یہ کون انسان ہے. اور خدا نہ کرے اگر وہ تین قوات عقل کے دائرے سے نکل گئیں تو جو جہاں تک جائے گی اسی حساب سے روح کو تبدیل کرے گی، روح کی شکل تبدیل ہو جائے گی، اور ہماری زندگی میں یہی ڈس بیلنس ہے. اور اس بیلنس کو کریٹ اگر کوئی کر لے، یہ عدل ہے، اور یہی پھر انسان کو معیار ملتا ہے، اخلاق ملتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. اچھا، اگر آپ اس کو مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ جو مشہور معروف کتاب ہے عروج السعادہ، اس کتاب کے اندر ان چاروں قوتوں کو اچھی طرح بیان کیا گیا. اسی طریقے سے امام خمینی کی چہل حدیث کے اندر بھی ان قوات کو بیان کیا گیا. کم سے کم زندگی میں ایک دو دفعہ پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ انسان کم سے کم ایک دو دفعہ ان کتابوں کو ضرور دیکھ لے، تاکہ اس کو یہ پتا ہو کہ میری زندگی گزر کہاں پہ رہی ہے اور مجھے گزارنی کہاں پہ چاہیے تھی. اب جس طرح انسان کے اندر ایسا ہے کہ اس کے پاس چار قوتیں ہیں، اسے چار قوتوں کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے، سوسائٹی بھی ایسی ہی ہے. سوسائٹی کے پاس، معاشرے کے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کے اندر اگر اعتدال نہ ہو تو معاشرہ عدل سے باہر ہے. معاشرہ عدل سے باہر ہے کیا مطلب؟ بیلنس نہیں ہے اس کے اندر. آپ کسی بھی سسٹم کے اندر بیلنس کو ڈس بیلنس کریں, آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی اٹھانی پڑے گی, کوئی نہ کوئی نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا. آپ کی گاڑی چار ویلز کے اوپر بیلنس ہوئی بھی ہے, اور اگر آپ نے کہیں رائٹ لیفٹ کے اوپر آگے پیچھے کسی ٹائر کے اندر ڈس بیلنس کریٹ کر دیا, تو یہ سمجھ لیجیے کہ اب کوئی نہ کوئی نقصان آپ کو اٹھانا ہے. یا تو گاڑی کی اسپیڈ کم ہو جائے گی, یا اس کے ٹائر زیادہ گھسیں گے, انجن کے اوپر لوڈ زیادہ پڑے گا, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. آپ کا وجود بھی ایسا ہی ہے, اور معاشرے کا وجود بھی ایسا ہی ہے. اگر معاشرے کے اندر اعتدال نہ آیا, اس کی طاقتوں کا بیلنس نہیں آیا, اب یہ معاشرہ کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی دکھائے گا. بدترین ڈیفیشنسی کیا ہے؟ یعنی کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر بدترین چیز کیا ہے؟ تو بدترین چیز ہے فساد. بدترین چیز ہے فساد. اب آپ تصور کیجئے, فرشتوں نے, عوامی زبان کے اندر, فرشتوں نے اللہ کے سامنے جب حضرت آدم کی شکایت کی تو کیا شکایت کی؟ کہا یہ فساد برپا کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بدتر کوئی برائی نہیں ہے. ورنہ فرشتے کہتے کوئی چھوٹی موٹی برائی کہتے بات نہیں بنتی. پھر فرشتوں کو اپنا کیس تو بہت اسٹرانگلی اللہ کے سامنے پیش کرنا تھا, تو انہوں نے بہت اسٹرانگ کیس دیا اور کہا خدایا جو چیز تجھے بالکل اچھی نہیں لگتی وہ اس کے اندر ہے, اور وہ چیز جو تجھے بالکل اچھی نہیں لگتی وہ کیا ہے؟ وہ فساد ہے. معاشرہ فساد برپا کرے, فساد کے نتیجے میں معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو زمین پہ حکومت ملتی ہے تو یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں. ہرس اور نسل کو برباد کر دیتے ہیں. ہرس کہتے ہیں کھیتی کو, نسل کہتے ہیں انسانی طبیعت کو, انسان کی نسل, جنریشن کو. جب خراب لوگ زمین کے اوپر حکومت حاصل کرتے ہیں تو کھیتی بھی برباد ہوتی ہے, معاش ختم ہو جاتی ہے, نسل بھی برباد ہو جاتی ہے, انسان کی تربیت کا جو مسلسل عمل ہوتا ہے وہ مسلسل عمل رک جاتا ہے. یہ نہیں کہ نسل برباد ہوتی ہے تو بچے پیدا نہیں ہوں گے, نہیں, بچے تو پیدا ہوں گے, لیکن وہ جو تربیت کا عمل مسلسل چلنا چاہیے تھا وہ تربیت کا عمل ختم ہو جاتا ہے. ثقافتوں کا ریورس گیئر شروع ہو جاتا ہے, پھر ثقافتیں ترقی نہیں کرتی, ثقافتیں معکوس جانے لگتی ہیں, الٹی سمجھ جانے لگتی ہیں. جو میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے مادہ پرست ثقافت الٹی دوڑ دوڑ رہی ہے. جو چیز 40-50 سال پہلے وہاں پر انتہائی سخت مذمت ہوئی بھی تھی وہ اس معاشرے نے قبول کر لی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ الٹی دوڑ دوڑ رہے ہیں اب. اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا, جب معاشرے کے اندر ڈس بیلنس ہوتا ہے. بدترین ڈس بیلنس فساد ہے. فساد کے نتیجے میں حرص اور نسل برباد ہو جاتی ہے, اور حرص اور نسل برباد ہوتی ہے تو ثقافتیں الٹی چلنے لگتی ہیں, معیار الٹے ہو جاتے ہیں, بجائے ترقی کے تنزل ہوتا ہے, گرچہ مادی ترقی ہوتی رہتی ہے. مادی ترقی ہوتی رہتی ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ ترقی وہ نہیں ہوتی جس کو ہم ترقی کہتے ہیں, ترقی انسانوں کی عظمت کو کہتے ہیں. مثلا حضرت ابو ذر مترقی انسان ہے. حضرت ابو ذر ایک سویلائزڈ ڈیولپ پرسنالٹی ہے, وہ ترقی کی علامت ہے. ایسے انسان بننا بند ہو جاتے ہیں, ایسے انسان بننا بند ہو جاتے ہیں, اور وہ ہو جاتا ہے جس کو مولانا نے ایک جملے کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ یا اشباح الرجال ولستم برجال, اے مردوں کے سائے تم لوگ مرد نہیں ہو. امام نے فرمایا تھا یا اشباح الرجال, اے مردوں کے سائے, اے مردما لوگو تم لوگ مرد نہیں ہو. لیکن ثقافت تبدیل ہو جاتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اچھا, جتنی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں یہ سب قرآنی اسناد کے اوپر ہیں, قرآنی اسناد کے اوپر ہیں. قرآن میں فساد کا تصور موجود ہے, اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ اگر غلط لوگ حاکم ہوتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں, اور پھر جب فساد برپا کرتے ہیں تو حرص اور نسل کو تباہ کرتے ہیں. یہ سب قرآن کریم کی بنیادوں کے اوپر ہے. اگر آپ کبھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو شہید باقر الصدر کی ایک کتاب ہے قرآن کے اجتماعی احکام کے بارے میں, قرآن کے تاریخی سنتوں کے بارے میں. اس کو تفسیر قرآن کے نام سے چھاپا گیا ہے, شہید محمد باقر الصدر. اس کتاب کو جو اس معاملے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے چلنا ہوتا ہے, معاشرے کے اندر قوانین کیا ہوتے ہیں, تو وہ کتاب انتہائی نفیس کتاب ہے اس معاملے کے اندر. بہرحال ہمارا موضوع تعمیر امت سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں تھا, اور ہم نے اس میں مسلسل معاشرتی احکام کے اوپر گفتگو کی آپ کے سامنے. اور یہ اچھا رہا یا اللہ کی توفیق، بہرحال کہ انہی ایام کے اندر وہ واقعہ بھی پیش آ گیا، دھرنے کا واقعہ بھی پیش آ گیا، تو ان معاشرتی احکام کو اطلاق کرنے کا بھی موقع مل گیا کہ ہم معاشرتی احکام بھی بولیں اور معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ بھی کر لیں، اور کرنٹ افیئرز بھی اسی کے اندر شامل ہوئے کہ ہم اس کے اوپر چلتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کریں. اب مثال کے طور پر اگر ہم معاشرے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ تعادل کہاں پر خراب ہوا ہوا ہے، تو اس تعادل کی خرابی کو کہاں پہ بیان کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ معاشرے کی مشکلات جو ہم دوسرا بیان کر رہے ہیں بھوجانی ہال میں، وہاں پر اس کو مینلی رکھا ہوا ہے کہ معاشرے کی مشکلات کیا ہوتی ہیں اور اس کا حل کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ تعمیر امت کے حوالے سے ہے تو ہم مشکلات کو زیادہ ٹچ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک ڈس بیلنس کو یہاں پر آخری بیان کے طور پر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈس بیلنس ہے. اس ڈس بیلنس کو جب تک ہم بیلنس میں نہیں لائیں گے شاید معاملہ یہاں پہ نہیں سدھرے گا. اور کل آپ کے سامنے اس ڈس بیلنس کو بیلنس میں لانے کی بنیاد عرض کر دی کہ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. کہاں سے شروع کر لیں؟ معاہدوں سے شروع کر لیں. معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، جو بات طے ہو گئی ہے اس کو نہیں توڑیں گے. اگر آپ یہاں سے شروع کریں گے ایک بیلنس کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس سے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ یقین سے نہیں سوچنا چاہیے کہ اگلے سال آپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو اچھی بات سمجھ میں آئی ہے اس کو دے دے. بر سبیل تذکرہ بریکٹس کے اندر ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، ہم لوگ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ یہ بات بہت اچھی ہے اس کو بعد کے لیے اٹھا کے رکھنے کا بھی کنجوسی ہے نا انسان کے طبیعت کے اندر، جبلت کے اندر ہے، خلق حلوا اور اس طرح کی عبارتیں قرآن کریم کے اندر ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ بات ابھی کہنے کی نہیں ہے، اس کو بعد کے لیے اٹھا کے رکھا جائے. تو میں دیکھا کہ علم کی کنجوسی بھی اچھی چیز نہیں ہے، مال کی کنجوسی تو قطعاً اچھی چیز نہیں ہے، علم کی کنجوسی بھی اچھی چیز نہیں ہے. اور جہاں کہیں یہ سوچے آدمی کہ نہ دے بات کے لیے رکھے، اس کا مطلب ہے بات کے مطلب کا دروازہ بھی بند ہوگا. اس میں بہترین قانون یہ سمجھ میں آتا ہے، میں اپنے جیسے طالب علموں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو کبھی بولنے کے موقع میں آئے، کہ جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ دے دو، اللہ اور علم دے دے گا، اس کے دروازے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دینے والا خدا ہے. تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ دے دیا جائے، اور خدا دینے والوں کو بہت دیتا ہے. یہ خدا نے متعال کا بہت عجیب قانون ہے، چاہے پیسے کے معاملے میں ہو، چاہے علم کے معاملے میں ہو، چاہے احترام کے معاملے میں ہو، جو زیادہ آپ دیں گے وہ خدا آپ کو دے گا. اور میں یہ قانون پہلے بہت دہراتا تھا، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو بہت توجہ فرمائی گا. جب میں قانون کہتا ہوں نا تو یہ میری زندگی کے ایسٹس ہوتے ہیں. میں زندگی بہت فقیر انسان ہوں اس معاملے کے اندر، لیکن کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. تو یہ ایک ایسٹ ہے جو سمجھ میں آیا ہے مجھے، کہ آپ جو کچھ دیں گے وہ خدا بڑھا کر آپ کو دے گا. اس بات کو آپ، چھوٹی سی بات ہے، بہت چھوٹی سی بات لگ رہی ہے آپ کو، لیکن یہ بات میں نے بہت مشکل سے سمجھی ہے، شاید میری ذہن میں صلاحیت کم ہے. جو کچھ آپ دیں گے خدا آپ کو واپس بھی دے گا اور کیا کرے گا، بڑھا کے دے گا. ایک بات، اس دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، تینوں میں. اب علم پہ منطبق کر دیتا ہوں اس کو. آپ کو ایک بات اچھی سمجھ میں آئی ہے، آپ نے چھپا دی، آپ نے نہیں دیا، اب آپ کا گھاٹا ہوگا اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں. اچھا اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی اور آپ نے یہ خطرہ فیل نہیں کیا کہ ابھی دے دیا تو بعد میں کیا دوں گا، آپ نے کہا نہیں میرا کام ہے مجھے دینا ہے، میں نے دے دیا، اب فوراً کیا ہوگا، جو آپ نے دیا ہے خدا پہلے کام کیا کرے گا، اس کو بڑھائے گا. اتنا بھی نہیں دے گا، بڑھائے گا. جو آپ نے دیا ہے اس پہ خدا بڑھائے گا، بڑھانے کے بعد کیا کرے گا، آپ کو دے گا. کہاں کہاں پر؟ اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں. اب یہ تو مثبت بات ہو گئی. خدا نہ کرے اگر میں نے کسی کو نفرت دے دی، اب کیا ہوگا؟ خدا اس نفرت کو بڑھائے گا، اور یہ نفرت آپ تک پہنچے گی اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں. اور خدا نہ کرے آپ نے ظلم دے دیا، خدا اس ظلم کو بڑھائے گا، اور وہ ظلم آپ تک پہنچے گا اس دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں. جو دے رہے ہیں سوچ سمجھ کے دیجیے گا. آپ نے جس کو جو کچھ دینا ہے دیں، ذرا سوچ سمجھ کے دیجیے گا، چونکہ یہ آپ تک آئے گا بڑھ کر تینوں جگہ پر. یہ قانون اگر آپ نے سمجھ لیا، میری طرح نہ ہوئے کہ سمجھنے کی بات چھوڑ دیا، نہیں عمل بھی کر لیا، تو آپ کی زندگی کچھ اور ہے. پھر جو آپ کو دنیا میں چاہیے وہ آپ کو ملے گا, جو آپ کو آخرت میں چاہیے سب ملے گا. قانون دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. ہم لوگ کمپیوٹرز جب نئے نئے سیکھ رہے تھے تو ہم سے کہتے تھے کمپیوٹر میں دو قسم کی میموری ہوتی ہے, ایک وہ جو بند کرنے پہ ختم ہو جاتی ہے, ایک وہ جو بند کرنے پہ باقی رہتی ہے. یہ میموری کے اس حصے میں رکھیے گا جو باہر نکلنے پہ ختم نہیں ہوگی, باقی رہے گی. صحیح ہے, اس کو آپ ریم میں نہیں رکھیے گا, اپنی ہارڈ میں رکھیے گا. کس طریقے سے یہ ہے اللہ کا قانون, یہ کہتا ہے جو کچھ آپ دیں گے وہ آپ تک پہنچے گا بڑھ کر اس دنیا میں, برزخ میں اور آخرت میں. اچھائی دیں گے تو اچھائی, برائیں گے برائی دیں گے تو برائی. اب جو آپ کو واپس چاہیے ہو وہ آپ دینا شروع کر دیں. آپ کو عزت چاہیے, عزت دیں. آپ کو علم چاہیے, علم دیں. آپ کو دولت چاہیے, دولت دیں. جو دیں گے واپس آئے گا بڑھ کر, اور تینوں جگہ پہ آئے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر جہاں سے سارے علم کے چشمے جاری ہو رہے ہیں, مولا نے فرمایا ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. فرمایا وجود کے چشمے مجھ سے پھوٹتے ہیں, کوئی بلند پرواز پرندہ مستقبر بھی نہیں مار سکتا. ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. مولا امیر المومنین کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علم ایسا ہی ہے, آپ علم دیں آپ کو علم ملے گا, فضیلت دیں گے فضیلت ملے گا. معاشرے بھی ایسے ہی ہیں, معاشروں کے اندر ایک ڈس بیلنس ہے, اس ڈس بیلنس کو بیلنس کے اوپر کسی طریقے سے لانا ہوگا. اگر بیلنس ہوگا معاشرے کے اندر فضیلت آئے گی, اور بیلنس نہیں ہوگا تو پھر فضیلت نہیں آئے گی. اب مجھے انتخاب کرنا ہے کہ آخری دن کے لیے جو چند باتیں ہمارے پاس ٹائم ہے اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, وہ چند باتیں کیا ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ سے میں ایک درخواست کروں گا, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے اپنے معاشرے کی قوات کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرنے کے اوپر بات کی کہ ہمیں معاشرے کے اندر اپنی طاقتوں کے اندر ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. معاشرے کے اندر کچھ طاقتوں کا ہونا بہت ضروری ہے, اگر وہ طاقتیں نہ ہوں معاشرے مضمحل ہو جائیں گے. اور کچھ طاقتیں ایسی ہیں جن کا زیادہ ہو جانا معاشرے کو اعتدال سے باہر لے جاتا ہے. اعتدال سے باہر لینا بہت خطرناک ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں اچھائیوں میں سے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت شدید تصحیح کی ضرورت ہے, بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی, تو وہ محنت کے نتیجے میں صحیح ہو سکتی ہیں. اور یہ چیزیں کہاں سیکھنی تھیں, یہ چیزیں کہاں سکھائی جاتی ہیں, یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں بالکل روٹس کے اندر, بچپنے کے اندر. بچپنے میں انسان سیکھ رہا ہوتا ہے, وہاں سے ساری معاشرے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے پرائمری اسکولس اور والدین یہ بہت اہم جگہ ہوتی ہے کہ والدین کیا سکھائیں گے اور بچے پرائمری اسکولس کے اندر کیا سیکھیں گے. وہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر دو باتیں ایسی پائی جا رہی ہیں جو تھوڑا سا مشکل کا سبب بن رہی ہیں, اور ہمیں اس کے اندر غور و فکر کرنی پڑے گی. ایرانی معاشرے نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے, کاش ہم لوگ اس کام کو کبھی کر پاتے. ایرانی معاشرے نے علم منطق کو سلیبس کا حصہ بنا دیا ہے, سلیبس کا حصہ بنایا ہے. میرا اپنا ہی خیال ہے, میں نہیں کہہ سکتا دعوے سے, لیکن میرا اپنا ہی خیال ہے شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں علم منطق سلیبس کے اندر ہے, اسکول سلیبس کے اندر. مدرسوں میں تو ہزار سال سے ہے, اسکول سلیبس کے اندر علم منطق ہے. اچھا علم منطق کیا کرتا ہے؟ علم منطق کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے, جس کو ہمارے معاشرے میں منطق کہتے ہیں, تو پھر ویسے ہی پتا چل جاتا ہے یہاں کتنی منطق ہے. تو علم منطق کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کا طریقہ سکھانے والا علم ہے, یہ وہ علم ہے جو سوچنے کا طریقہ سکھاتا ہے, سوچنا نہیں سکھاتا. سوچنا تو انسان کی اندر بلٹ ان ہے, سوچے گا وہ. سوچنے کا طریقہ سکھاتا ہے یہ علم. اچھا جو سوچنے کا طریقہ سکھاتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان کو بہت ساری چیزیں پتہ چلنے لگتی ہیں کہ مجھے کیا سیکھنا ہے، مجھے کس طرح سے کس چیز کو لینا ہے. اب مثال کے طور پر ایک ہم لوگ جو باتیں کہتے ہیں اس کو مختلف اصناف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مختلف کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں. مثلا کبھی آپ کے سامنے ایسی، میں رف کام سے شروع کرتا ہوں، ہلکے کام سے، کبھی آپ کے سامنے نظم ہوتی ہے، کبھی آپ کے سامنے نثر ہوتی ہے. یہ آپ نے دو کیٹیگریز بنائی ہیں. یہ تو دو کیٹیگریز آپ نے بنائی ہیں، یہ آپ نے الفاظ کی ادائیگی کو دیکھ کر بنائی ہیں کہ لفظ میں اگر اس طرح قافیہ ہو تو پھر وہ نظم ہے، اور اگر یہ قافیہ نہ ہو رہے ہوں تو پھر اس کو آپ نثر کہیں گے. یہ جو مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بھی کیٹیگریز بنتی ہیں. بھئی یہ تو آپ نے الفاظ کی کیٹیگری بنائی ہے نا کہ نظم ہوگی یا نثر، لیکن یہ جو مفہوم ہے اس کی بھی کیٹیگریز بنتی ہیں. مثلا کیا کیٹیگریز بنتی ہیں؟ ایک دفعہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خطابت. خطابت کیا چیز ہوتی ہے؟ خطابت کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو استعمال کرتے ہوئے انہیں کسی جگہ تک پہنچا دینا. خطابت میں بہت زیادہ سالڈ فلسفیکل دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا میں اگر کہیں پہ کھڑا ہوں، مثلا کسی جگہ کے اوپر پبلک ہے اور اس کو نعرے لگانے ہیں، یہاں پر خطابت چلے گی. کیوں؟ یہاں پہ آپ اگر بہت زیادہ فلسفیکل آرگومنٹ شروع کر دیں گے تو پبلک کا جوش و خروش جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو آپ اس کو ایک خطابت کے اندر رکھیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے. کبھی خطابت ہوتی ہے، کبھی شعر ہوتا ہے. شعر کسے کہتے ہیں؟ شعر وہ ہوتا ہے جہاں جذبات کو استعمال کر کے، تخیلات کو، امیجنیشن کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم شعر کہتے ہیں. تو مثلا آپ کسی کے لیے کہیں گے بھائی تو چاند کا جیسا خوبصورت ہے، جبکہ چاند انتہائی بدصورت ہے. ابھی اب سب کو پتا ہے کہ اس میں گڈھے شڈھے بہت زیادہ ہیں، کوئی چہرہ چاند جیسا ہو تو وہ دیکھنے کے قابل ہے ہی نہیں اصلا. لیکن شعر میں چلتا ہے، امیجنیشن ہے، آپ نے کہہ دیا بھائی چاند جیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ہو جائے گا، یہ شعر ہے. اچھا شعر میں گرفت نہیں ہے، شعر میں گرفت نہیں کی جا سکتی کہ بھائی آپ نے شعر میں یہ بات کیوں کہی. پھر بریکٹ میں رکھ کے کہوں گا، ہم لوگ میر انیس کے کلام کو ہسٹوریکل ڈاکومنٹ سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے. میر انیس کا شعر کیا ہے؟ اشعار کے اعتبار سے انتہائی اعلی پائے کے اشعار ہیں. بینگ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ، وہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے ہی نہیں اصلا. مثلا اگر انہوں نے وہاں پر کبھی الوداع کا منظر بیان کیا ہے، مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، اب آپ کہیں تاریخ میں وہی ہوا ہے جو میر انیس نے مرثیے میں کہا ہے، ایسا آپ کہہ ہی نہیں سکتے. یہ کام میر انیس نے شعر کہا ہے، انہوں نے کوئی مقتل کی کتاب نہیں لکھی ہے. تو اگر انہوں نے وہاں پر آپ کے سامنے کچھ جملات کہے ہیں جو عرب معاشرے کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ ہوتے ہی برے صغیر کے اندر ہیں، تو کیا مثلا کربلا میں وہ ہو رہا تھا جو برے صغیر میں ہوتا ہے؟ نہیں، برے صغیر میں جو ہوتا ہے وہ کربلا میں نہیں ہوا تھا، کربلا عرب معاشرہ تھا. آپ کہیں میر انیس نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ میر انیس نے شعر کہا تھا. غلطی میری ہے کہ میں میر انیس کے شعر کو ڈاکومنٹ سمجھ رہا ہوں، ہسٹوریکل ڈاکومنٹ نہیں بھائی، یہ تاریخی سند نہیں ہے. آپ کیوں اس کو وہ درجہ دے رہے ہیں؟ میر انیس نے بھی نہیں چاہا ہوگا. مثلا اگر میں اگر میر انیس تک پہنچ جاؤں اور ان سے کہوں کہ آپ نے اپنے شعر کے اندر یہ جو بات کہی ہے یہ صرف برے صغیر میں ہوتی ہے، یہ عرب میں نہیں ہوتا، وہ کہیں گے میں نے الوداع بیان کرنا تھا، مجھے اس سے کام نہیں ہے کہ وہاں پر الوداع کیسے ہوا تھا، مجھے اپنی پبلک کو بیان کرنا تھا. تو آپ میر انیس پہ یہ گرفت نہیں کر سکیں گے چونکہ انہوں نے شعر کہا تھا. اچھا اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ جو کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں، شعر، خطابت، اسی طرح برہان ہوتا ہے، اسی طرح ایک کیٹیگری ہوتی ہے جدل. جدل کسے کہتے ہیں؟ مجادلہ. مجادلہ جدل کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں اسکات الخصم، دشمن کو چپ کراؤ. بس جدل کا کام یہ ہوتا ہے کہ حق تک پہنچے؟ نہیں، جدل کا کام حق تک پہنچنا نہیں ہوتا. جدل کا کام کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو چپ کرا دو. اب کسی بھی ذریعے سے استعمال کر کے چپ کرا لو اسے، یہ جدل کا حصہ ہے. جدل میں سب جائز ہے، البتہ قرآن کریم فرماتا ہے جادلہم باللتی ہے احسن، تم جدل میں بھی حق سے باہر نہ جاؤ. جادلہم باللتی ہے احسن، ان کے ساتھ جدل کرو، اچھے طریقے سے جدل کرو، غلط طریقے سے جدل مت کرو. یعنی مثلا ادھر سے ادھر سے دلیلیں جمع کر کے اپنی بات کو ثابت کر دو، سامنے والے کو خاموش کر دو. قرآن کہتا ہے یہ کام مت کرو، دنیا میں یہ ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ شعر ہے، خطابت ہے، جدل ہے، اس کو کیا ہونا چاہیے اور یہ کیا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ میں سے کئی لوگوں نے میری زبان سے سنا ہوگا کہ ہمیں خطابت نہیں آتی اور ہم خطابت نہیں کرتے. صحیح، خطابت نہیں کرتے تو کرتے کیا ہیں پھر ہم؟ صحیح ہے، ہم منطق والی خطابت ہرگز نہیں کریں گے، منطق میں خطابت کسے کہتے ہیں؟ زور بیان. بس ہمیں زور بیان نہیں چاہیے. منطق میں ایک اور صنف ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں برہان. برہان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100% سالڈ آرگومنٹ, دیٹس آل, ختم. نہ زور بیان چاہیے, نہ سامنے کو خاموش کرنا ہے, نہ شعر چاہیے, کچھ نہیں چاہیے, صرف ایک بات چاہیے, 100% سالڈ آرگومنٹ چاہیے. اس کو برہان کہتے ہیں. ہماری آبادی اس معاملے میں کنفیوز ہے. اس کو برہان کی جگہ شعر چل رہا ہے, شعر کی جگہ خطابت چلتی ہے, اور اس بیچارے کو پتہ نہیں چلتا کہ بھائی یہ برہان کی جگہ ہے, یہاں شعر نہیں ہے, یہاں پہ خطابت نہیں ہونی چاہیے تھی, یہاں جدل نہیں ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ برہان ہونا چاہیے تھا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, ممبر رسول کا تقاضا کون سی کیٹیگری ہے؟ آیا ممبر رسول پہ بیٹھ کے انسان جدل کرے, شعر کرے, خطابت کرے, کیا کرے؟ میں کہوں گا ممبر رسول پہ بیٹھ کے صرف برہان, بس, حق اور حق کے سوا کچھ نہ کہے. اس ممبر رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سامنے والوں کو چپ کرانے کے لیے جو بولنا ہے بول دو, نہیں, یہ نہیں. اس ممبر رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سامنے والوں کو بس جوش دلاتے رہو, نہیں, یہ نہیں. ممبر رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ الفاظ کے قافیے ملانے کی کوشش کی جائے, یہ اس کا تقاضا نہیں ہے. ممبر رسول کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جذبات کے اوپر بیٹھ کر کسی جگہ تک پہنچا جائے. یہ ساری کیٹیگریز یہاں پر صحیح نہیں ہے. یہاں صرف ایک کیٹیگری صحیح ہے, یہاں حق کہا جائے اور حق کے سوا کچھ نہ کہا جائے. یہاں برہان کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے یہ ایسا نہیں ہو پا رہا, یہ نہیں ہو پا رہا. اس نے مشکل کھڑی کی ہوئی ہے. اچھا, اب مشکل ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہے. میں اس کی مثال پھر اسکول سے لا کر دوں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.
عجیب بات یہ ہوئی ہے اس درمیان میں کہ میں ایک بہت اچھا کوئی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا, صحیح ہے, وہ سٹارٹنگ تک ذہن میں تھا اور بیچ میں میرے دماغ سے نکل گیا. ٹھیک ہے, اب میں اندر سے اندر آپ کے سامنے تقریر تو کر رہا ہوں, لیکن اندر اندر اس کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے کہ میں وہ پوائنٹ کیوں مس کر گیا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اس کو یاد بھی نہیں کر پایا ہوں. آخر میں سرنڈر کر دیتا ہوں اپنے اندر سے کہ بھائی خدا ہے تیری کوئی مسئلہ ہے, ورنہ نہ یاد رکھنا میرے بس میں ہے, نہ ذہن سے جانا میرے بس میں ہے, یہ دینا بھی تیرے ہی بس میں ہے, نہ دینا بھی تیرے ہی بس میں ہے. تو بھائی تیری کوئی مسئلہ ہے, اب میں یہ کہہ کے اپنے آپ کو چپ کرا رہا ہوں اندر والے کو, تاکہ وہ مزید مجھے اندر پریشان نہ کرے. اور ہم اپنی بات کو انشاءاللہ جاری کرتے ہیں. اسکول سے مثال دینی تھی مجھے آپ کی خدمت میں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسکولس کے اندر خطابت کے آڈیٹری کے مقابلے ہوتے ہیں. اچھا, میں نے دیکھا کہ بچوں کو تقریروں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. بچوں کی تقریریں معمولاً بچے نہیں لکھتے, بڑے لکھتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہی ہو گیا کہ شروع سے ہم بچوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تقریر آپ نے اپنی نہیں کرنی ہے, دوسروں کی لکھوائی بھی کرنی ہے. ایک تو یہ بات غلط ہے. دوسرا, تقریر کے اندر مسلسل بچے کو بتاتے ہیں ہاتھ ایسے لے کے جانا ہے, لہجے کو یوں اٹھانا ہے, بیچ میں شعر ڈالنا ہے. اچھا, پبلک بھی اسی پہ داد دیتی ہے. اب مجھے بتائیے ہم اپنی قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم بچپنے سے اپنے بچوں کو برہان نہیں سکھا رہے, خطابت سکھا رہے ہیں. بڑے ہوتے تک خطابت سیکھے گا. اچھا, یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے, اہل بیت کے چاہنے والوں کا, اصل پورے پاکستان کا کلچر ہی یہی ہے. آپ کہیں پھر بھی آڈیٹری کے مقابلے میں چلے جائیے, بہت کم لاجیکل آرگومنٹ دینے پر بچے کی تعریف ہوتی ہے. نہیں, زیادہ تر تعریف ہوتی ہے وہ کیسا مسکرایا, وہ کیسا ہاتھ چلا رہا تھا, اس نے کیسے شعر پڑھے, یہ سب باتیں. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ قوم کا جو فکری شعور ہے اس کی سطح وہ بلند نہیں ہو رہی, وہ وہیں پہ کھڑے ہیں. اگر نیچے نہ گئے ہوں, اور شاید نیچے جا چکے. ٹھیک ہے, اب ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں ان تمام چیزوں کو واپس لانا پڑے گا. قوم کو شعور کی ضرورت ہے, خطابت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے خطابت بھی کرنی ہے, شعور کے ساتھ کریں, دلائل کے ساتھ کریں. دلائل کو ہلکے دلائل نہیں ہونے چاہیے, دلائل کو سالڈ آرگومنٹ ہونا چاہیے. اتنا سالڈ آرگومنٹ ہونا چاہیے کہ کل آپ کے اوپر کوئی فلسفی بھی گرفت کرنا چاہے گرفت نہ کر سکے. فلسفی بھی گرفت کرنا چاہے, پبلک تو بیچاری سمجھ نہیں پائے گی بعض اوقات کہ بھائی ہوا کیا ہمارے ساتھ, وہ تو کچھ کہہ کر سن کر چلے جائیں گے. لیکن بعد میں اگر کوئی پکڑے تو آپ اس کا صحیح جواب دے سکیں کہ بھائی یہ جو بات میں نے کہی جذبات کے اندر آ کر نہیں کہی. مثلا کسی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں پاکستان میں تشیع کا مستقبل اچھا ہے, یہ کیا آپ لوگوں کو ہمت دلانے کے لیے کہتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کی خاطر کوئی بات کہوں گا. میں اگر اس جگہ پہ آ گیا کہ میں لوگوں کی خاطر کوئی بات کرنے لگا تو میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں, یہ بہت بری جگہ ہے. پھر مجھے کوئی بات ایسی نہیں کہنی ہے کہ جو میں لوگوں کی خاطر ان کی بس ظاہر کو دیکھنے کے لیے کہوں گا. نہیں, میں معتقد ہوں کہ مستقبل اچھا ہے, معتقد ہوں اس بات کا. تو ہمیشہ اس بات کا ذہن میں رکھیے گا آپ کے بچے جذباتیت کا شکار نہ ہو. البتہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں قوم کو جذبات کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا کبھی ہوتا ہے جب آپ کو طاقت دکھانی ہوتی ہے, کبھی ہوتا ہے جب آپ میدان جنگ کے اندر اترے ہوئے ہوتے ہیں. مولا نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا جب دشمنوں نے پانی پہ قبضہ کر لیا اور مولا کی فوج نے کہا کہ مولا انہوں نے ہمارے پانی پہ قبضہ کر لیا. مولا نے خطبہ جرہ ارشاد فرمایا اور اتنا عجیب خطبہ ارشاد فرمایا جیسے ہمارے یہاں قوم نعرے لگانے لگی. اور جب انہوں نے امام نے فرمایا تمہارے سامنے دو راستے ہیں, یا تو پیاسے مر جاؤ یا شمشیریں نکالو پانی تک پہنچ جاؤ. لوگ اٹھے, انہوں نے فوراً حملہ کیا, پانی پہ پہنچ گئے. الحمدللہ ہمارے کا جیت گیا. اس کے بعد کہا مولا اب ان کو پانی نہیں پینے دیں گے. مولا نے فرمایا جذبات ختم. عقل, جذبات یہاں تک صحیح تھے کہ تم پانی تک پہنچ گئے, آگے جذبات نہیں چاہیے. اب کیا چاہیے؟ اب عقل چاہیے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ پانی کسی پہ بند نہیں ہوگا, معاملہ ختم. یہ ہماری مشکل ہے, ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کی ریفلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کل اس قوم کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ ایس ایم ایس ہے. ان ایس ایم ایس کے پیچھے, ان میں سے بعض تو دشمن بھی بھیج رہے ہوتے ہیں, بہت سارے دوست بھیج رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے اپنی مینٹیلٹی کا ریفلیکشن دیکھیے گا. اتنے جذباتی ایس ایم ایس آتے ہیں, اتنے جذباتی ایس ایم ایس آتے ہیں جو بعض اوقات بہت سنجیدہ گروہوں کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں لیکن انتہائی جذباتی ہوتے ہیں. اس کے اندر نہیں معلوم کیا کیا ٹائٹلز مل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. شہید مرتضیٰ مطہری اگر ہم کہیں کہ مفکر اسلام تو کوئی ایشو نہیں ہے, تھنکر واقعا, انٹلیکچوئل لیول ان کا بہت ہائی. ان کو کہیں پہ کسی نے بلایا تقریر کے لیے, کہا فخر اسلام شہید مرتضیٰ مطہری, تشریف لائے, انہوں نے تقریر کی. اس کے بعد کہنے یہ جو انہوں نے کہا فخر اسلام یہ غلط تھا, میں وہ نہیں ہوں جو فخر اسلام بنے. کہا تم مثلا, انہوں نے کہا آپ کہو علامہ ہلی کے لیے کہو فخر اسلام, بات صحیح ہے. آپ فلاں عالم کے لیے کہو فخر اسلام, وہ بات صحیح ہے جنہوں نے واقعاً خدمت کی ہے. فرمایا میں فخر اسلام نہیں ہوں, میرے لیے یہ باتیں مت لکھو. یہ لوجیکل بیہیویئر ہے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں القاب کی تو کوئی حد و قید ہے ہی نہیں. جو دینا ہے دیے جاؤ, اور لینے والا بھی دونوں ہاتھ کھول کے لے رہا ہوتا ہے, مسئلہ ہی نہیں. یہ سب صحیح نہیں ہے. قوم کو باشعور ہونا چاہیے, قوم کو فکر کے ساتھ ہونا چاہیے. جذباتیت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جذباتیت کا اتنا اظہار قوم کو غلط جگہ کے اوپر لے جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے پاس عنوان آتا ہے فلاں کلنگ. اصل کلنگ کا لفظ تنفر ابھارتا ہے. آپ کلنگ کیوں لکھ رہے ہیں؟ شہادت کیوں نہیں لکھتے؟ کلنگ کیوں ہے؟ کلنگ انتقام ابھارنے کے لیے ہوتی ہے. آپ شہادت لکھو تاکہ آپ کو اس کی ڈگنیٹی نظر آئے. ڈگنیٹی دکھاؤ. صحیح, آپ نے کہا فلاں پارٹی کے فلاں دہشت گردوں نے فلاں کام کر دیا, اس کو ذرا سکون سے بھی لکھا جا سکتا تھا. سامنے والے کے لکھنے کا ہدف کیا ہے؟ اچھا ہدف ہوگا, بالکل اپنے خلوص میں لکھ رہا ہوگا, اچھا ہدف ہوگا. وہ سوچ رہا ہوگا میں ذرا سوئی ہوئی قوم کو تو جگاؤں. صحیح ہے, ذرا جذباتی قسم کا ایک بھیجوں. بھائی تم اس کو بار بار جو انجیکشن لگا رہے ہو, اصل اس باڈی کے اوپر یہ انجیکشن سال میں ایک دفعہ لگنا چاہیے تھا. یہ جو تم اس کو بار بار انجیکشن لگائے جا رہے ہو, اس کا بیچاری کا حشر کیا ہوگا؟ اس قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم؟ جذبات کی ایک حد ہوتی ہے. آپ کنٹینیوس ایک گاڑی کو 120 کلومیٹر پر آر کے اسپیڈ سے چلائے چلے جائیں گے. بھائی اس نے 120 کلومیٹر 10% ٹائم میں چلنا تھا, 20% ٹائم میں چلنا تھا, مسلسل 120 میں تھوڑی چلنا تھا. اب آپ نے اس کو مسلسل جذبات میں رکھ دیا ہے. اس کی اسٹرینتھ ہے, آپ کسی انسان کو مسلسل ٹیمپریچر مسلسل پریشر میں رکھیں گے مسلسل ٹینشن میں رکھیں گے کنفرم اس کو شوگر ہو جائے گی. ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی کسی انسان کو مسلسل ٹینشن میں رکھو گے شوگر ہو جائے گی اسے, اس کا ٹینشن ریلیز کرو. آپ قوم کو مسلسل اس کو ایک دم انجیکشن دیے چلے جا رہے جذبات کا, نتیجہ کیا ہونا ہے؟ یہ بچارے جذباتی ہو جائیں گے. اتنا مت ان کے جذبات کو پرووک کیا جائے, سکون سے بات کی جائے. اطلاع دینی ہے, اطلاع دینے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہر اطلاع اتنی وحشتناک کیوں بنائی جا رہی ہے؟ اس کی خاطر میں کہتا ہوں یا تو نادان دوست ہے یا دانا دشمن ہے. یا تو نادان دوست ہے, کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دوست ایسا ہے جو سمجھنے والا ہے, تو میں پہلے کبھی کبھی لکھ کے بھیج دیا کرتا تھا کہ بھائی اللہ کا واسطہ تم مت کرو یہ کام. میں اس کی مثال پہلے بتا چکا ہوں. بہرحال آپ تک اگر ایس ایم ایس آتا ہے, فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی جذباتیت کو ریڈیوس کر لیں, جذباتیت کم کر لیں. اچھا ماشاء اللہ آپ لوگ جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں وہ بہت متحرک لوگ ہیں, اور آپ لوگ معمولاً یہاں پہ وہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. اس لیے میں آپ کی خدمت میں خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ فارورڈ کرتے ہوں گے اس طرح کے ایس ایم ایس. آپ ان جب بھی ایس ایم ایس فارورڈ کرنے لگیں اس کی جذباتیت کو تھوڑا سا کم کر لیں. اگر اس میں انتقامی باتیں لکھی ہیں انتقامیت کو ذرا سا کم کریں. شعور کی باتیں لکھیں, شعور کی باتیں لکھیں, اسلامک پیرامیٹرز کے اوپر بات کریں. اچھا یہ جو میں نے آپ کے سامنے سب کچھ کہا یہ اس وقت بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب میرا جیسا بولنے والا یہ حرکتیں کرنے لگے, اس وقت تو معاملہ پھر بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر ایک بچہ ایس ایم ایس لکھ رہا ہے اور وہ اس کے اندر لکھ دیتا ہے کہ مثلاً گردنیں اڑا دو, فلاں کر دو, فلاں کر دو, چلو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی بچے نے لکھا ہے. کبھی ایک انسان جذبات میں آ گیا, اس نے جذبات میں آگے لکھ دیا لکھ دیا, چلو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. اب اگر ممبر پہ بیٹھنے والے بھی ایسی جذباتیں باتیں کرنے لگے ہیں تو پھر قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے, قوم کو تو معاملہ ہی ختم ہو گیا بیچاری کا. کیوں؟ اس کے سامنے ماڈل آف ایکسیلنس یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہی کچھ کرو, اس کا لہجہ پھر وہیں جائے گا, اس کی فکریں پھر وہیں جائیں گی. تو جو ممبر پہ بیٹھ کر بولنے والا میرے جیسا بندہ ہے اس کو چاہیے بہت ہی زیادہ بیلنسڈ گفتگو کرے, بہت زیادہ جذباتیت میں نہ لے کے جائے. جذباتیت کا میں بار بار عرض کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی جذباتیت میں نہیں تو آپ نے دھرنے میں نعرے کیوں لگوائے تھے. میں عرض کر رہا ہوں بھائی چند سال میں چند دفعہ صحیح ہے, موقع محل صحیح ہے. آپ روڈ پہ کھڑے ہیں پبلک کے سامنے فلسفیانہ گفتگو کریں گے وہ اس کام کے لیے فی الحال نہیں آئے. وہ اچھا ہدف بھی کچھ اور تھا, ہدف ہے دشمن کو دکھانا ہے. اب دشمن کو یہ نہیں دکھانا ہے کہ مثلا فلسفیانہ گفتگو کیسے ہوتی ہے, نہیں, دشمن کو یہ دکھانا ہے ہمارے قوم کے اندر جذبہ ہے, ہماری قوم کے اندر جوش ہے, تم اس کو للکارنے کی کوشش نہیں کرو. ادھر تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی آپ قوم کے جوش و جذبے کو للکار رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے. لیکن اب بار بار یہی ہو اور قوم کی عادت یہی پڑ جائے, نہیں, قوم کی عادت یہ نہیں پڑنی چاہیے. الفاظ آپ کے جو بھی آپ ایس ایم ایس فارورڈ کر رہے ہیں اس کی انتقامیت کو ریڈیوس کریں, انتقامیت نہیں آنی چاہیے. جذبات کو ایک حد کے اندر لے کر آئیں, اپنی باتوں کے اندر بھی یہی کریں, اپنی باتوں کے اندر بھی اسی طریقے سے کریں. البتہ جب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو کیا سب لوگ اسے مان لیں گے؟ نہیں, سب لوگ نہیں مانیں گے. شاید ابھی نیچے جاؤں گا ایک ایس ایم ایس آئے گا کوئی زبردست قسم کا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کم سے کم یہ سوچنا ہوگا کہ قوم کو لے جانا کس طرف ہے. آپ حصہ نہیں بنیے گا کسی غلط کام کا, آپ کسی غلط کام کا حصہ نہ بنے, طریقے سے لے کے چلیں. اچھا جیسے میں یہ کہوں گا نا تو کچھ دوست احباب جو قدیم زمانے سے میرے لیے کچھ چیزیں کہتے رہتے ہیں دوست, میری دوستی میں, وہ میری دوستی میں مجھ سے ایک بات کہیں گے, وہ یہ کہ تم قوم کو سلانے کی کوشش کر رہے ہو, تم قوم کے جذبات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو میں ان سے عرض کروں گا کہ نہیں, میں قطعاً سلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, اور اگر کسی نے دھرنے میں میری کوئی تقریر سنی ہو تو وہ تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں سلانے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا شعور بلند ہو, اس کا شعور بلند ہو. جذبات ایک جگہ کے اوپر اور شعور ایک اور جگہ کے اوپر, اس کی پابندی بہت ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا اس فکر و شعور کے نتیجے میں انالیسس اچھا ہوتا ہے. جب قوم کے اندر جذبات قوی ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, تو پھر مسٹیکس ہوتی ہیں, کنفرم مسٹیکس ہوتی ہیں. ان غلطیوں کو روکنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے تھوڑے سے جذبات کنٹرول میں رہیں, عقل و شعور کا ساتھ رہے, اس کے بعد دیکھا جائے کس کام کو کس جگہ کے اوپر رکھ کر ہم نے چلنا ہے. اور آج کل کے زمانے میں یہ جذبات کا کنٹرول بہت ضروری ہے. امام خمینی कह सकते हैं कि इस्लामिक सोशल साइंसेस का उससे बड़ा कोई मास्टर इस सदी के अंदर नहीं था। वो मास्टर थे इस काम के, उनको पता था मुझे अपने कौम को कैसे लेके चलना है। तमाम तर जाहिरी खराबियों के बावजूद अपने कौम को कहते थे मिल्लत शरीफ, शराफतमंद कौम है हमारी, अपनी कौम का एहतराम करते थे, अपनी कौम की तारीफें करते थे। जहां उनको तनकीद करनी होती थी अपने कौम के ऊपर, खट से तनकीद करते थे, खड़े होकर तनकीद कर दिया करते थे। मसलन जंग के जमाने में नारा लगता था, जंग जंग था पीरूजी, जब फतह होने तक जंग रहेगी, फतह होने तक जंग रहेगी, जंग जंग था पीरूजी। एक दिन कहने लगे ये नारा सही नारा नहीं है, जंग जंग था पीरूजी सही नारा नहीं है। लोगों ने कहा भाई हमने तो अभी से सीखा है कि हां जंग करनी है। फरमाया जंग जंग जब तक फितना है बस। हम पीरूजी के तलबगार नहीं है, हम ताकत नहीं चाहते कि हम जंग कर रहे हैं ताकि हम ताकत पे पहुंचे, नहीं। फरमाया हम जंग कर रहे हैं ताकि फितना खत्म करें, जरूरी नहीं है हमें ताकत मिले। हक के लिए लड़ रहे हैं, ताकत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अब ये बात कोई लीडर आकर अपनी कौम के सामने कहे कि हम हक की खातिर लड़ रहे हैं, हम तुम्हारी ताकत की खातिर नहीं लड़ रहे, वो इस तरह से थे। इंकलाब के बारे में गुफ्तगू की एक जगह पे, फरमाया कोई ये मत समझे कि इंकलाब आया लोगों का पेट भरने के लिए आया है, नहीं, इंकलाब पेट भरने के लिए नहीं आया, इंकलाब इंसानों को इंसान बनाने के लिए आया। इस तरह से दौड़ दो चार करके लोगों की इस्लाह करते थे, अपनी कौम की तारीफ भी करते थे, कौम की इस्लाह भी करते थे, उसकी गलत कामों के ऊपर तनकीद करते थे। बाज़ औक़ात तनकीद सख्त, बहुत औक़ात तनकीद करने वाले लोगों पर तनकीद करते थे, कहते थे तनकीद करने वालों से, कहते थे तुम्हारा लहजा बाज़ औक़ात इसराइल से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। कभी तनकीद करने वालों को भी डांटते थे कि भाई तनकीद करने वालों जरा तनकीद हल्की करो, कभी खुद तनकीद करते थे। और तनकीद में उनके एक ज़ाहिर के कमाल था। तो ये वो चीज है जो हमें चाहिए, जज्बातियत थोड़ी कम, जिसको हम लोग कहते हैं उकलाइयत या उकलानियत भी कहते हैं, रैशनैलिटी, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वो हमारे अंदर इस वक्त जरूरत है। तो आप इस बात की तरफ खासकर तवज्जो फरमाइए। और ये जो चंद दिन थे इसमें हमने जो मौजू था हमारा तामीर उम्मत, उसके ऊपर चंद आरज़ आपकी खिदमत में अर्ज किए। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आखिर में इसको मैं अर्ज करता चलूं, और वक्त जाहिर है कि खत्म हो चुका है और इस एतबार से, कहने के एतबार से, लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ समझ में आता है उम्मत की तब्दीली के लिए, वो अहले बैत अथार का एक अंदाज समझ में आता है। एक मरकजी गुरोह तश्कील देते थे जिसके अंदर फजीलतें नाफिज होती थी, फजीलतें भर के होती थी। फिर वो मरकजी गुरोह अहले बैत के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाता था। हमारा मिसिंग पार्ट ये वाला पार्ट है। हमारे पास ऐसा कोई मरकजी गुरोह अभी तक नहीं बना है जो फजीलतों को अपने अंदर जमा कर चुका हो। हैं लोग माशरे के अंदर बिखरे हुए, उन बाफजीलत लोगों को जमा करने वाला कोई गुरोह अब तक नहीं बन पाया है। जो गुरोह बनते हैं वो जज्बातियत और जुज वक्ती कार्रवाइयों में ज्यादा मुब्तला हो जाते हैं, और वो जो बाफजीलत लोगों का गुरोह है वो अभी तक इस तरह से इज्तिमा करके सामने नहीं आ रहा। इसकी हमारे अंदर कमी है, और मुझे नहीं मालूम कि ये काम कितने अरसे के अंदर होगा, लेकिन ये मुझे मालूम है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो हम बहुत अच्छे नताइज हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें उन बाफजीलत लोगों को कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा करना पड़ेगा। अच्छा हो कि हम भी वो उन लोगों में से हों जो बाफजीलत हो, अच्छा हो कि हम भी उन लोगों में से हों जो बाफजीलत लोग हों। बाफजीलत का मतलब क्या है यहां पर? कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई सुपीरियरिटी नहीं है। बाफजीलत का मतलब है कि वो सच बोलते हैं फिर वो झूठ नहीं बोलते, मायदों की पाबंदी करते हैं, वो शुजा हैं, वो साहिब इल्म है, जज्बातियात से दो चार नहीं है, अपनी अकल को अपनी जगह पे रखते हैं, अपने जज्बात को अपनी जगह पे रखते हैं, अपने नफ्स के पैरोकार नहीं है, खुदा के बंदे हैं, खुदा की बंदगी के लिए काम करते हैं। अगर इस गुरोह को हम बहुत आला पैमाने पर देखना चाहते हैं तो मौला का खुतबा मुत्तकियान बेहतरीन, कि जिसके अंदर उस गुरोह को मौला ने आइडेंटिफाई किया है, कि जिस किसी ने पूछने वाले ने पूछा कि मुत्तकी की तारीफ क्या है, फरमाए दो जुमले इरशाद फरमाए, उसने कहा इतना काफी नहीं मेरे लिए, आप मुझे तफसील से बताएं। और इमाम थोड़ा सा जो तरद्दुद कर रहे थे बताते हुए, वो आखिर तक जाहिर हो गया कि वो हमाम उस खुतबे को सुनते सुनते बेहोश हुए और दुनिया से रुखसत हो गए। तो इमाम ने आखिर में फरमाया कि मैं इसके बारे में यही डर रहा था کہ جب نصیحت اتنی پائے کے اوپر چلی جائے گی تو اس کا دل برداشت نہیں کر پائے گا اور یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تو یہ وہ جگہ ہے جس کو ہمیں انجام دینی پڑے گی کہ بافضیلت لوگ جمع ہوں, اور اچھا ہے کہ ہم ہی وہ بافضیلت ہوں تاکہ ہم اس کا حصہ بنیں. لیکن عزیزان محترم, یہ سب کچھ کہنے کے بعد جو آخری بات رہ جائے گی جو ہم سب کے لیے ہے وہ عمل ہے. کہنا آسان ہے, سننا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. یہ باتیں اور یہ کام, یہ اہداف نہ کہنے سے پورے ہوں گے نہ سننے سے پورے ہوں گے, بلکہ یہ کرنے سے پورے ہوں گے. آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے عمل کرو. میں اگر کسی کو سکھانا چاہتا ہوں مجھے چاہیے عمل کرو. سیکھنے والے عمل کریں, سکھانے والے عمل کریں, تب کہیں جا کر معاشرے تبدیل ہوتے ہیں. الفاظ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی, عمل سے تبدیلی آتی ہے. یہ چیلنج میرے اور آپ کے سامنے ہے, اچھا چیلنج ہمارے سامنے ہے, اور اس چیلنج کو ہم قبول کرنے کی طرف جائیں, چونکہ ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے امام کی نصرت کرنی ہے. آپ کو زندگی میں جب بھی کوئی مقدس ہدف اپنے لیے مشکل لگے تو صاحب تقدس کو پکارنے کی کوشش کریں, جن کے اوپر سارا تقدس ہے, جن کے اوپر سارا احترام ہے, اور ان سے نصرت طلب کریں تاکہ آپ کے لیے اس کام کو آسان کر دیں. اور وہ خود یقیناً چاہتے ہوں گے کہ کسی قوم کی نصرت کریں. خدا نمتار نے ان کو ناصر بنا کر بھیجا ہے, خدا نمتار نے ان کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے, تو وہ خود چاہتے ہیں کہ نصرت کریں, وہ خود چاہتے ہیں کہ ہدایت کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کی ہدایت کے قابل بن جائیں, کہ اگر وہ ہدایت دیں تو ہم ان کی ہدایت کو قبول کر رہے ہوں. الحمدللہ ہمارے پاس بنیاد میں سب چیزیں اچھی ہیں. سید الشہداء کا نام ہمارے پاس ہے, اور سید الشہداء سے بڑھ کر کیا نام ہو سکتا ہے کسی قوم کے لیے. ان الحسین مصباح الہدا وہ سفینت النجا. یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے, ان الحسین مصباح الہدا وہ سفینت النجا, اور اتنے مطلق ہے, کوئی قید نہیں لگی ہوئی کس زمانے کے لیے, کن لوگوں کے لیے. اس کا مطلب ہے سب کے لیے, سب کے لیے حسین مصباح الہدا ہے. ہر زمانے میں حسین مصباح الہدا ہے, سب کے لیے سفینت النجات ہے, ہر زمانے میں سفینت النجات. اور میرے اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے. اس محبت نے ہمارے دلوں پر بہت اچھے کاموں کو انجام دیا ہے, بہت اچھے اثرات چھوڑے. ان اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ ہم ان کے غم میں خوش ہیں, ان کے غم میں غم کی طرف, اور ان کی خوشی میں خوشی کی طرف. یہ خدا اند مطالعہ کا ایک کمال ہے جو اس نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے. گویا ایسا ہوا ہے کہ کثرت سے سید الشہداء کے غم میں رہنے کی وجہ سے اس نے ہمارا رابطہ مضبوط کر دیا ہے. یہ بہت عجیب کارنامہ ہوا ہے. یہ اس کی بہت عجیب تفصیل بھی ہے سائنس کے اعتبار سے بھی, لیکن یہ جو زیارتیں ہیں یہ کارنامہ ہیں. یہ زیارتیں بہت بڑی نعمت ہیں. جتنا آپ زیارت کریں گے توجہ کے ساتھ, اتنا ان کی شخصیت سے اثر پڑے گا آپ کی شخصیت کے اوپر, آپ کی شخصیت پہ اثر پڑے گا. یعنی جتنا آپ زیارت پڑھیں گے توجہ کے ساتھ, ان کی شخصیت سے کچھ آپ کے اوپر اثر پڑتا رہے گا, اور اس کے اثرات بہت شدید ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کم سے کم اثر یہ ہے کہ ہم ان کی مشکل کو اپنے اندر بہت ذرے میں لا کر درک کرنے لگے ہیں, بہت ذروں میں لا کر. لہذا جن جملات سے دوسری قوموں پر کوئی اثر نہیں پڑتا, ان جملات سے ہماری قوم کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگر کسی دوسری قوم کے سامنے وہ جملات کہے جائیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین, ہم سید الشہداء سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے. لہذا بہت سادہ سی بات ہے, جیسے ہی محرم نزدیک آتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دل سے ایک غم نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ شدت اس وقت آتی ہے جب شب عاشور آتی ہے. شب عاشور غم لے کر آتی ہے, عاشور کا دن غم لے کر آتا ہے. اہل بیت کا چاہنے والا خود بخود اس غم کو اپنے اندر احساس کر رہا ہوتا ہے. اور میں اس کو مقرر کہتا ہوں کہ ہماری لغت اہل بیت کے محبت کے صدقے میں تبدیل ہوئی ہے. لہذا اگر دنیا میں ہم کسی سے کہتے ہیں زندان, اس کو شاید سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جیسے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے سامنے کہتے ہیں ایک زندان شام, فوراً ان کے ذہن میں احساسات آتے ہیں. دنیا میں کسی کے سامنے آپ کہیں مشکیزہ, شاید اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن مولا ابو الفضل کا چاہنے والا جیسے ہی سنتا ہے اس کے ذہن میں پورا نقشہ بننے لگتا ہے. اور یہ جملات بہت شدید ہیں. مثلا اگر کسی کے سامنے کہا جائے بازو کٹے اسے سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن اہل بیت کے چاہنے والے کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے ان جملات کا مطلب کیا ہے. اور میں صرف اگر یہ جملات کہتا رہا ہوں تو مکمل مصائب ہیں. یتیم بچی سب لوگ سمجھتے ہیں. اگر کہے یتیم بچی کو تماچے لگے سب سمجھتے ہیں. سب کے پاس پتہ ہے کہ مطلب کیا ہے. اور اس یتیم بچی کے بہت سارے راز ہیں. سید الشہداء کی یتیم بچی ایک موقع پر چوتھے امام کی طرف آتی ہے اور کہتی ہیں کہ اے امام میں نے خواب دیکھا ہے. فرماتے ہیں کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتی ہیں میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے کچھ سواریاں اتر رہی ہیں, ان کے اندر کچھ بیویاں سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں. بچی کہتی ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیوی حوا ہیں, یہ بیوی آسیہ ہیں, یہ بیوی خدیجہ ہیں, یہ بیوی مریم ہیں. تو کہتی ہے میں نے ایک اور خاتون کو دیکھا کہ جو اپنے غم میں اتنی نڈھال تھی کہ دوسری خواتین ان کو سنبھال رہی تھیں. میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ فاطمہ زہرا ہیں, یہ حسین کی ماں ہے جو غم میں نڈھال ہے. بچی کہتی ہے کہ میں بیوی کے پاس گئی, میں نے بیوی کو سلام کیا اور بیوی سے شکوا کیا کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. روایت بہت عجیب ہے. لکھا ہے بیوی نے بچی سے پوچھا تم یہ بتاؤ تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں, تمہارے کانوں کے زخم کیسے ہیں؟ بچی نے التجا کی کہ میری حالت اچھی نہیں ہے. پھر بیوی نے صرف اتنا کہا تمہاری مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے, تمہیں آزادی مل جائے گی. بچی نے بتایا میرے خواب میں نے خواب میں یہ دیکھا, مولا سجاد نے گویا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ امتحان بھی ہوگا کہ یہ یتیم بچی مرے گی اور زندان میں کفن نہیں ملے گا اور ہمیں بھی کفن دفنانا ہوگا.
وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلب.
پروردگارا تجھے اہل بیت کی مصیبتوں کا واسطہ, ان کے مصائب کا واسطہ, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ان کے مصائب کا واسطہ, جو کوئی ان کے مصائب میں غمگین ہے اس کو ان کی محبت سے مالا مال فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو بے گناہ مشکلات کے اندر ہیں, مصیبتوں کے اندر ہیں, دشمن کے خطرات کو جھیل رہے ہیں, قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں, بحق و سرائے کربلا ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار ہمارے اعزاء اقربا, کسی کے والدین بھی ہوں گے, سب کے پاک پروردگار تیری رحمت کے منتظر ہیں. ان آنسوؤں کے صدقے میں, حب اہل بیت کے صدقے میں ان کی اخروی تمام مشکلات کو برطرف فرما, شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار اس دین کی خدمت کرنے والوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, جو اس سرزمین پر شہید ہو رہے ہیں بحق شہداء کربلا, انہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ظہور امام تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.